आगे देखेंगे आयत नंबर 68 से। व इज़ा रअयता अल्लज़ीना यखूदूना फ़ी आयातिना फ़ारिदन्हुम हत्ता यखूदू फ़ी हदीसिन गैरिह। और जब आप देखें उन लोगों को कि झगड़ते हैं हमारी आयतों में, तो इनसे किनारा कर लीजिए यहाँ तक कि वो मशगूल हो जाएं किसी और बात में। लेकिन अगर वह इम्मा युन्सियन्नक शैतानु फला तक़उद बादा ज़िक्रा मल क़ौम ज़ालिमीन, और अगर भुला दे आपको शैतान तो मत बैठिए उनके साथ याद आने के बाद, वो कौम जिन्होंने ज़ुल्म किया। यहाँ पे आप देखिए कि वही मज़मून है जो पीछे भी हम सूरत निसा में देख चुके, कि एक ईमान वाला जब अल्लाह ताला के हुक्म से वो इस्लाम की तरफ आ जाता है तो उसके दिल के अंदर बातिल की मोहब्बत कम हो जाती है, उसको ऐसी सारी चीज़ें बुरी लगती हैं जिससे उसके इस्लाम और दीन को हर्ज हो। तो अल्लाह ताला ने यह एक अमूमी असूल दे दिया, और वो क्या कि जब कभी कोई लोग आयतों के बारे में यखूद की कैफियत में हो, सवाल पैदा होता है कि यखूद क्या है। यहाँ खौत से है ये लफ्ज़, और हौज़ कहते हैं गहरे पानी को। ये जो हमारे यहाँ स्विमिंग पूल के लिए लफ्ज़ हौज़ का इस्तेमाल होता है वो भी इसी से है। अब पानी में जब इंसान उतरता है तो क्या होता है, गहराई में जाता है ना, तो बिल्कुल इससे वो बेकार बातें जिसको आप गॉसिप कह सकते हैं, कील व काल कह सकते हैं, जिसका जो दिल चाहा वो लफ्ज़ बोल दे, एक ने एक जुमला कसा दूसरा उसके बाद आगे चल पड़ा, ऐसी सारी कैफियात को यखूद कहते हैं। यहाँ इस लफ्ज़ के लिए कई मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया गया, मसलन ये कि कुरान पाक की या दीन की बातों पे तनकीद करें, ऐब लगाएं। अपने तौर पे अब यूँ समझते हैं जैसे कोई दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा है, कोई पर्दे का मजाक उड़ा रहा है, कोई हूरों का नाम ले के इस्लाम के नाम पे एक्सप्लॉइट कर रहा है औरतों को, यानी ऐसी हर वो चीज़ जिससे किसी का इस्लाम की तरफ मैलान गलत दिखे, तो ऐसी सारी बातों और ऐसी तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रखे। एक ईमान वाले का मिजाज बहुत पाकीज़ा होता है, वो हर वो चीज़ पसंद नहीं करता कि जिस चीज़ की वजह से उसका दीन कमज़ोर हो। क्योंकि जब इंसान ऐसी महफिलों में बैठता है तो उसके बाद असर क्या होता है कि ख़ुद उसके अपने दिल में भी इस्लाम की मोहब्बत कम होती है। आप आजमा के देख लीजिए कि जिस चीज़ को आप बहुत ज़रा मजाक और खेल में उड़ा दें वो चीज़ फिर आपकी नज़रों से भी उठ जाती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमानों के दीन और ईमान के हिफाजत के लिए यहाँ पैगाम दे दिया। सोहबत का असर इंसान के ऊपर बहुत होता है, हत्ता कि इंसान अपने साथियों की आदत, उनके अखलाक, उनके अकायद, बात करने के स्टाइल, हर चीज़ से मुतासर होता है। अब जो लोग हर वक्त ऐसे लोगों के साथ होंगे जो मुसलमानों पर ताने कसते और इल्ज़ाम लगाते, मजाक करते, तो एक वक्त आएगा कि उनका अपना भी दिल इस तरह का होने लगेगा। और जैसे बीमारी एक से दूसरे तक जाती है, इसी तरह ऐसे अकायद भी जाते हैं। हम मुसलमान स्पेशली जब मुसलमान मुल्कों में रहते हैं तो फिर तो शायद हमें इसका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा ना हो, हालांकि इस वक्त मुसलमानों में भी ऐसे गिरोह आ चुके हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हम सबको भी कि जो अपने ही दीन का मजाक उड़ाने वाले हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जब नॉन मुस्लिम कल्चर के अंदर बैठते उठते अगर कोई सरेआम इस्लाम की बुराई करे, मुझे तो ऐसे लगता है कि आम जगहों में तो कम ही लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है वो मीडिया के थ्रू उड़ाया जाता है। बस मजाक ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उड़ाए जाते हैं तनकीद करते हुए, और बस इनडायरेक्ट, मसलन जैसे बस दफ़ा मैंने बच्चों की गेम्स में एक चीज़ देखी, इतफ़ाक़ से मुझे किसी बच्चे के हाथ में गेम देखने का इतफ़ाक़ हुआ, तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे दाढ़ी को एक बहुत नेगेटिव रंग में पेश किया गया था, इसी तरह हिजाब के साथ एक बिल्कुल कार्टून की शक्ल बना के पेश किया गया था। आप लोग भी नज़र रखा करें, जब आपके बच्चों के पास कोई ऐसी चीज़ें हों तो आप देखेंगे कि इतने खामोश किस्म के जहर और इस तरह का दीन का मजाक और हो रहा है कि जिससे हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी ये चीज़ रासिख हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हम सब के लिए ये बात बता दी। फिर यहाँ ये जो बात है कि यखूदूना के बाद क्या उन लोगों को छोड़ दें, नहीं, उस महफिल को छोड़ें, कब तक छोड़ें, जब तक कि वो किसी दूसरी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाएं। जो ही वो कोई दूसरी चीज़ शुरू कर लें उसके बाद आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। यहाँ अगर आप फ़ारिस लफ्ज़ को देख लें, एराज बुनियादी तौर पे दो तरह से हो सकता है, एक तो एराज कह के निकल जाएं वहाँ से, दूसरा ये कि बस हालात ऐसे हो सकते हैं कि आप उस जगह से उठ नहीं सक रहे या कोई वजह है या कोई फितना है, तो फिर वहाँ से अपनी दिलचस्पी को ख़त्म करें, किसी और शुगल में लग जाएं, उनकी तरफ तवज्जो ना दें, उनकी ऐसी चीज़ों की तारीफ़ ना करें। ये महफिल ऐसी नहीं होती कि आप बैठें और 10 लोग बैठें और आप उठ के वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं। बहुत सारी महफिलें बग़ैर किसी ऐलान के भी मनाक़िद की जाती हैं जिसमें इस्लामी ये चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है। फिर इसमें हर वो महफिल है जो मिसाल है कि वहाँ खिलाफ़ इस्लाम कोई बातें हो रही हैं, कोई नाच गाने की महफिल है, कोई वहाँ शराब का दौर चल रहा है, कोई वहाँ शादियों ब्याहों के नाम पे कुछ गैर इस्लामी रसूमात हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि इंसान जिस दर्जे के ऊपर भी वहाँ से एराज़ कर सके करेगा। ख़ास तौर पे वो शख्स जिसको अब लोग दीन के नाम से जानते हैं, मसलन आप लोग, अब आप कुरान पाक से जुड़े हुए लोग हैं, लोग आपको देख रहे हैं चुपके चुपके कि आप क्या करते हैं, आपके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, तो आपके ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना, उनसे एराज़ करना दूसरों के दिल में ना सिर्फ ये कि आपकी इज़्ज़त बढ़ाएगा बल्कि इस्लाम की भी कदर बढ़ेगी उनकी दिल में। होता क्या है कि जब हम घुले मिले रहने के नाम पे वो सब कुछ करते रहते हैं जो दूसरे करते हैं, तो बिल आखिर फिर हम इस्लाम के लिए एक बात सुनने का सबब बनते हैं कि जी पढ़ लिख के भी तो यही कुछ है ना। फिर इवन लोग ये भी आज बात कहते हैं कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम में क्या फ़र्क है, बस इबादत वो अपने रंग से करते हैं, हम अपने से करते हैं। जब तक इंसान की इज्तमाई ज़िंदगी यानी जब तक उसके रस्म व रिवाज, उसका खाना पीना एक वाज़े सोच के साथ तब्दील नहीं होता नॉन मुस्लिम कल्चर से, तब तक लोग इस्लाम की कदर नहीं करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ अगर कभी शैतान भुला दे, वाइम्मा युनसियन्ना का नसीया इसका रूट है नून सीन या, भूल जाता है इंसान। किस बात से भूला, बाज़ दफ़ा बातों में लगा रहा, पता ही नहीं चला कोई ऐसा मामला सामने हो गया, बाज़ दफ़ा उसकी शिद्दत नहीं पता थी, तो फिर क्या करे, बैठा रहे, नहीं भूला तो था लेकिन अब भूला ना बने। कि फला तक उत्पादा ज़िक्रा, याद आने के बाद, अब ये ज़िक्रा या तो ख़ुद भी याद आ जाता है या कोई तस्कीर भी कर देता है, तो ऐसी चीज़ें जो हम अपनी उस ज़िंदगी में कर चुके जब हमारे पास हकीकत में नसीहत नहीं आई थी, तो उसके लिए अल्लाह के नबी का ये हुक्म याद रखना चाहिए कि रूफ़ियाना उम्मतिल ख़ता व निस्यान व मस्तुक्रिहु अलै, कि मेरी उम्मत से ख़ता और भूल और उस काम का गुनाह मुआफ़ कर दिया गया जो किसी ने उससे ज़बरदस्ती करवाया, और अपने दिल में इस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट फील करना चाहिए। कभी भी पिछली ज़िंदगी के ऐसे काम जो आपने कभी कर लिए जाहिलियत में उसको इंजॉय ना करें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि बहुत मज़ा आता था, क्या महफिलें सजती थी, आधी आधी रात तक बैठते थे। इस लफ्ज़ से भी अगर आपकी मोहब्बत दिखती है ना उस चीज़ के लिए, तो इसके लिए ख़तरे की बात है कि इंसान अपने आप को महफूज रखे कि मैं ऐसा ना कर दूँ। फिर इसके बाद अगली आयत 69 में फरमाया वमा अल्लज़ीना यत्तकूना मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, और परहेजगारों पर नहीं है झगड़ने वालों के हिसाब में से कोई चीज़, लेकिन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तकून, लेकिन नसीहत तो बहर हाल उनको भी की जाएगी शायद कि वो बच जाएं। अब सवाल पैदा हुआ कि आप तो उठ गए, अब जो पीछे ये काम कर रहे थे जो ख़ुद अभी उसी गंदगी के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्या हुआ कि आप अगर वहाँ से उठ गए, आपने मुनासिब तरीके से उसका इज़हार कर दिया, अब कोई कुछ करता है तो इसका गुनाह आपको नहीं है। एक रिवायत का ख़ुलासा क्या है कि जब कोई शख्स कहीं मौजूद हो और वो उस चीज़ के बारे में दिल से बुरा समझे उसको, यानी उस चीज़ को दिल से मकरूह जाने, पसंद ना करे, तो वो ऐसा ही है कि जैसे वहाँ नहीं है, और इसका अपोज़िट भी है। फिर इसी तरह एक और रिवायत जो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए अप्रोप्रिएट लगती है, और वो क्या है कि जब कोई शख्स किसी ऐसी जगह हो, मिसाल है कि एक जगह गुनाह की महफिल हो रही है, एक शख्स कहीं दूर बैठा हुआ है, वो कह रहा है हाय कभी मैं भी वहाँ जाता, कितना मज़ा आता, हाय क्या इंजॉय करता, तो वो दूर बैठ के भी उनके अंदर गुनाह में शरीक है। और बाज़ दफ़ा कोई ऐसा इकराह के साथ बैठा, वो कोई इतना मजबूर किया गया हो सकता है कि जिसको लगता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मैं किस तरह अपनी जान छुड़ाऊँ, तो इंशाल्लाह वो वहाँ रहते हुए भी उनके गुनाह से बेनियाज है। तो लिहाजा अगर लोग गलत काम करते हैं तो हमें उनकी पूछ गिछ नहीं होगी, शर्त यह है कि हम अपने पूरे तौर तरीके और अपने पूरे आमाल के अतबार से ये चीज़ बता चुके हों कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। फिर उसके बाद फरमाया वज़र अल्लज़ी नत्तखज़ू दीनहुम लाइबं वलहवा, और छोड़ दीजिए उन लोगों को जिन्होंने बना लिया अपने दीन को खेल और तमाशा, वगर्रतहुम अल्हयात अद्दुनिया, और धोखे में डाल दिया उनको दुनिया की ज़िंदगी ने, वज़क्किर बिही, और नसीहत कीजिए इसके साथ। ही से यहाँ क्या मुराद है, कुरान पाक, यानी उनको इस कुरान के ज़रिए नसीहत कीजिए। क्यों करें, इसलिए कि ऐसा ना हो कि अंतुबसल नफ्सुम बिमा कसबत, कि गिरफ़्तार हो जाए हर नफ्स अपनी कमाइयों के साथ, یعنی ان کو نصیحت کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ایسے کام کر کے کوئی اپنے نفس کو برائیوں میں ملوث کر لے اور ہلاک ہو جائے۔ یہاں دوبارہ دیکھیے اسی بات کو ذرا تھوڑے سے مختلف لفظوں میں بتایا۔ پیچھے کیا تھا کہ اس محفل کو چھوڑ دو، ہاں وہاں سے اٹھ جاؤ، اعراض کرنے کی بات تھی۔ اب یہاں وزر اللذینہ، اب ان کو ہی چھوڑ دو، یہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں کوئی برائی ہوتی ہے، لوگ برے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر پہلے درجے پہ تو اس برائی کو چھوڑنا چاہیے، ان کو وہ اچھے طریقے سے سمجھانا، بات کرنا اور ان چیزوں کو ایک طرف کر دینا۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے واک آؤٹ سے بھی کوئی زیادہ نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ سو کے کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، تو پھر اگلا درجہ کیا کہ پھر انہیں کو چھوڑ دو جو اس دین کو کھیل اور تماشا بنا لے۔ یہ اس سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگوں کی بات ہے جو خود ہی دنیا کی مستیوں میں ایسے ڈوبے پڑے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ تو پھر چھوڑ دو، وقتی طور پہ چھوڑ دو، یعنی یہ نہیں مراد کہ پھر آپ ان کے ساتھ قطع تعلق کریں۔ مجھے ان دونوں آیتوں میں رب جو دکھ رہا ہے ایسا ہے کہ پہلے موقع پہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ شروع شروع کے دن ہے، ابھی تم نئی بات کر رہے ہو، ابھی تمہارا اپنا دین بڑھ رہا ہے، تو اگر تمہیں اس محفل میں مجبوراً جانا پڑا تو پھر وہاں سے اچھے مناسب طریقے سے اٹھ کے آ جاؤ، اگلے کو بتا دو۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر ایمان جو ہے وہ ایک بیج کی طرح پھیلتا ہے، جب بیج پکا ہو جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ زیادہ ریزسٹ کر لیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب آپ کا ایمان بڑھتا جائے، جب لوگوں کے اندر اس چیز کا یقین بڑھ جائے کہ اب آپ اس چیز کو نہیں چھوڑیں گی جو آپ کے پاس ہے، تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے کہہ دیں کہ بھئی اب میں ایسی فنکشنز میں نہیں جاتی جہاں خامخواہ دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ کارڈ پہ تو لکھا ہوا ہے نکاح ہو من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، لیکن ساری شادی سنت کے خلاف ہے۔ پھر اس طریقے سے انسان اگلے درجے پہ پھر ایسے لوگوں کی چیزوں کو، لوگ پھر خود بھی آپ سے مایوس ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پھر لوگ آپ کو بالکل بلائیں گے بھی نہیں۔ جب آپ کی شادی کارڈز جو لوگوں کی طرف سے ملیں اور اس میں مہندی کا اور اپٹن کے اور گانے بجانے کے کارڈز نہ ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ نے اب آپ کے لیے ایک آسانی کر دی۔ لیکن جب لوگ آپ کو دیندار ہونے کے باوجود بھی ایسی چیزوں میں انوائٹ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت فکر کا لمحہ ہے۔ لوگوں نے ابھی آپ کو ریئلائز نہیں کیا، لوگوں نے ابھی آپ کو آپ کا مقام نہیں دیا، وہ یہ سوچنے لگ رہے ہیں کہ ابھی امید ہے کہ یہ ان چیزوں کے اندر بھی رہیں گے۔ اور ہمارا کہیں چلا جانا اور کہیں نہ جانا، یہ بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ پھر جہاں ہم نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں اچھا فلاں جگہ تو پہنچے تھے۔ عموماً ہوتا کہ ہم اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے گھر والی چیزوں میں تو اتنا ڈھیلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں کیا کریں، گھر کی شادیاں اور کوئی سسرال کا پروگرام آ جائے یا کوئی تھوڑی سی دور پار کا تعلق ہو تو ہم ان کو پوری نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دوگلی جو چال ہوتی ہے انسان کی اللہ کے ہاں پسند نہیں۔ لیکن چھوڑنے کے باوجود بھی وذکر بھی ان کی تذکیر کا موقع کریں، ان کا اہتمام کریں۔ کیا کریں؟ شادی والے گھر میں کیسٹ لے جائیں اور جا کے پلے کر دیں، سی ڈی سنانا شروع کر دیں، اپنا کتابوں کا بستہ ساتھ لے جائیں؟ ہرگز نہیں ایسا کریں گے۔ دیکھیے کہ بیج کے ڈلنے کا ایک موسم ہوتا ہے نا، غیر موسم میں بیج ڈال دیں گے تو وہ بیج نہیں لگے گا۔ بالکل اسی طرح نصیحت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ بے موقع دین کے جتنے مرضی بیج لوگوں کی دلوں کی زمین پہ ڈالنا چاہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اریٹیٹ ہوں گے۔ ایون ڈائریکٹ اس چیز کی تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، کہیں گئے اور وہاں میوزک ہو رہا ہے اور آپ جا کے میوزک کے خلاف حدیثیں کوٹ کریں، مت کریں، ایسا نہ کریں۔ ہاں وذکر بھی، بعد میں مناسب موقع کا انتظار کریں، ان کو اپنی کلاس میں بلائیں، ان کو اس چیز سے جوڑیں جس نے آپ کو دین کا سکھایا، ان کے حالات کے مطابق ایسی باتیں کریں، تو انشاءاللہ تعالی ایسی صورت میں پھر وہ خود بھی عذاب سے بچیں گے۔ یہاں دیکھیں لفظ تبسلو آیا ہے، تو عربی زبان میں اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کرنے کو ابسال کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، یہ بالکل وہی محاورہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتبسل نفسن، یہ با سین لام اس کا روٹ ہے، تا نہ لیجئے گا، اس میں تات مونس کی ہے جو آگے نفس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ لوگوں کو بھی ہلاکت سے بچانا ہے اور خود کو بھی بچنا ہے۔ باقی رہ گئی کہ ڈر لگتا ہے تمہیں کہ کیسے کروں، کیا کروں، لوگ مائنڈ کریں گے، میرے سے ناراض ہوں گے، تو یاد رکھو لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی کسی انسان کے لیے اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ تم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی غلط باتوں کو مان لو، غلط رسموں کو اٹینڈ کر لو، غلط جگہوں پہ چلے جاؤ، لیکن لیس اللہ، ہا کی ضمیر جو ہے نا نفس ان کی طرف ہے، ادھر نفس مؤنث ہوتا ہے عربی میں، اس لیے ہا ہے کہ نہیں ہے کسی نفس کو پھر کوئی بچانے والا اللہ کی پکڑ سے۔ یہ خلاصہ اس آیت کا۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو ناراض نہیں کر پاتے، کہتے ہیں کیا کریں، پھر کیا رکھنا پڑتا ہے، دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے، اپنے ہیں، بڑے ہیں، فلاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یاد کرو وہ دن کہ جس دن تمہاری جان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جہنم کا ایندھن بنے گی یہ جان، تو اس وقت نہ کوئی تمہارا رشتہ دار آئے گا، نہ تمہارا دوست آئے گا، تمہاری کوئی چیز اس وقت تمہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ہاں، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر تو اس کے بدلے میں پورے کا پورا بدلہ بھی دینا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جب تیری جان، تیرا نفس عذاب کا شکار ہوگا اور تو کہہ دے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے اور میری جگہ یہ فلاں کو ڈال دے جس کی وجہ سے میں نے غلط کام کیا، میرے بچے کو ڈال دے، میرے ماں باپ کو ڈال دے، میرے شوہر کو ڈال دے جو مجھے مجبور کرتے تھے ایسی چیزوں پہ کرنے کے لیے، مجھے چھوڑ دے، تو اللہ کریں قبول نہیں کریں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ بقرہ میں دو دفعہ ہم پڑھ چکے کہ اس دن سے ڈر جاؤ، وَاتَّقُوا یَوْمًا لا تجزی نفس و نہ نفس ان شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ کتنا بے لاک ہے اللہ کا دین۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم دوسروں کے نام لے لے کے غلط کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد کل قیامت کے دن جب ہماری جان جہنم کا ایندھن بنے اگر، تو کوئی وہاں ہمیں بچانے والا ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر دی کہ دنیا میں اگر نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں حال کیا ہے؟ اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا، یہ وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو گئے اپنی کمائیوں کے بدلے۔ دوبارہ دیکھیں، ابصلوا کا لفظ آ گیا، تبصلہ ایک ہی روٹ ہے، یعنی یہ کمائیوں کے بدلے، ان کی کمائیاں کیا تھیں؟ ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرنا اور لوگوں کو ناراض نہ کرنا اور اللہ کو ناراض کر لینا۔ کل قیامت کے دن جب یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، ابصلوا دیکھیے مجہول ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پیسے وائز ہے، ایک ہوتا ہے کوئی کرے اور دوسرا ہوتا ہے کرائے۔ ابصلوا سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دن یہ خود کو نہیں ہلاک کریں گے، ان کو جیسے پھینکا جائے گا، جیسے ایک ہوتا ہے کوئی گرے اور ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی دھکا دے، تو یہاں دھکا دینے والی کیفیت ہے کہ دنیا کے اعمال آخرت میں دھکے دیں گے انسان کو، اپنے برے اعمال کی بدولت جہنم میں گرے گا اور اچھے اعمال ہوں گے تو اس کے بدلے میں جنت میں چلا جائے گا۔ اور فرمایا لہم شراب من حمیم، اور ان کے لیے پینا ہے کھولتا ہوا پانی۔ وہاں تو کولڈ ڈرنکس تھے نا، وہاں تو اچھے تھے کھانے تھے، جس کی کشش انسان کو اللہ کی بات سننے پہ مائل نہیں کرتی تھی، اللہ کا حکم سنتے سمجھتے مانتے بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہاں کھولتا ہوا پانی ہے، حمیم ہم ان سے، بخار کو ہمہ کہتے ہیں عربی میں، گرم جوش دوست کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے، تو یہاں بوائلنگ واٹر ہے۔ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ کفر کرتے تھے۔ نوٹ کیجئے گا، کس کفر کی بات ہے یہاں؟ کوئی پیچھے شرک کی بات چل رہی تھی؟ نہیں، اللہ کے حکم کا کفر، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ جانے سے روکا، جس کام کے کرنے سے منع کیا، اس کو کرنے کا کفر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفر کے درجے ہوتے ہیں، اور انسان جب غلط کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ تو ہم سب کے لیے ان باتوں میں عمل کی یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں، اللہ کو ناراض کرتی ہوں کہ لوگوں کو ناراض کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے میری نظروں میں۔ آپ دیکھیے کہ جو ہماری نظروں میں اللہ تعالیٰ کا مقام ہوتا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی سٹینڈ لیتے ہیں۔ اب 6 سپارے پڑھنے کے بعد ہم سب کے اندر کم از کم اس چیز کا بیج تو ڈل ہی جانا چاہیے۔ اگر ابھی بھی ہم اپنے آپ کو اس میں کمزور محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے ایمان کی مضبوطی دے اور مجھے تیری خاطر ہر اس چیز کو چھوڑنا آسان کر دے کہ جو تجھے ناراض کر دے۔ کیونکہ جب اللہ کی محبت آتی ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اب دیکھیں کہ لوگ کسی باطل محبت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ماں باپ کو ناراض کر دیں، رشتہ داروں کی بات چھوڑ دیں، عزت بے عزتی کا کوئی فرق ہی نہیں لگتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت آئے اور انسان پھر ایسی ہی چیزوں کو پسند کرے؟ اب اس کے بعد لیسن کے آخر تک ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ کیا ہے کہ بعض لوگ باپ دادا کے طور طریقوں پہ جو جمع ہوتے ہیں، اہل مکہ جو تھے خاص طور پہ، وہ ہر وقت اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کا مذہب اختیار کر لیں۔ تو اس کو ذرا پڑھیے گا، بڑی یعنی سمجھنے والی آیت ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنا امیجینیشن اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، کون؟ اللہ کے نبی کہیں، کیا کہیں؟ اند من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو؟ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ ہمیں کوئی نفع دے سکے اور نہ ضرر دے سکے۔ حیرت ہو رہی ہے، تم مجھے ان کی طرف بلا رہے ہو، میں ان کو پکاروں جو نہ مجھے نفع دے سکتے اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور ونرد علی اعقابنا بعد اس ہدان اللہ، کیا ہم پھر جائیں اس کے بعد ایڑیوں کے بل جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یعنی حیرت ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے اس آیت کو سن کر کہ کوئی کھڑا ہے اور ایک شخص جو بڑی اچھی جگہ پہ ہے اس کو کہ ادھر سے نکلو اور ادھر کیچڑ اور گندگی کی جگہ پہ آ جاؤ، تو وہ وہاں کھڑا ہو کے حیرت کے مارے کہہ رہا ہے کہ تم صحیح ہو، میں اتنی جگہ چھوڑ کر، اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر، اتنا اچھا کام چھوڑ کر، کیا اب ایسی جگہ پہ آ جاؤں کہ جہاں بالکل گندگی ہے؟ جب کوئی ایمان کی طرف آتا ہے تو اس کو پھر ایمان کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، اسے اطمینان اور سکون بھی ملتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو خود ابھی گمراہیوں میں پڑے ہوتے ہیں، پچھلی آیتوں کے ساتھ ہی ذہن میں رکھیے گا، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈل چکا، جو محفلیں سجتی تھی اب نہیں ہو رہی، مزہ بھی نہیں آ رہا اب۔ تو ایسے لوگ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، کبھی ترغیب کے ذریعے یعنی رغبت دلا کر، اور کبھی ترہیب کے ذریعے رہب سے خوف دلا کر۔ ہر ممکن طریقے سے کچھ لوگ ہر معاشرے میں، ہر انسان کے ارد گرد رہنے والوں میں ایسے ہوتے ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں، اڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ مسلمان یا شعوری اسلام کی طرف آنے والے، قرآن کی طرف آنے والے، دین سیکھنے والے اب کسی طرح پلٹ آئیں۔ یاد رکھیے، یہ آپ سب کے لیے بھی ہے، یہ آپ سب کو نظر آئے نہ آئے، لیکن آپ کے ارد گرد ضرور کچھ ایسے ساتھی، کچھ ایسے سرکمسٹانسز، کچھ ایسے حالات، طرز زندگی، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو پوری قوت سے کھینچ رہی ہے اس طرف کہ آؤ ہماری طرف اور تم ہماری طرف آؤ۔ ایسے لوگوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ان کے شعور کو بیدار کرو۔ آر یو شیور؟ اند من دون اللہ، کیا ہم اللہ کو اب چھوڑ دیں؟ اللہ کا راستہ پتہ چل گیا، اللہ کی کتاب سمجھ آنے لگ گئی، زندگی اب خوبصورت ہونے لگی، دل میں اطمینان اور سکون آ گیا، تو ہمیں تو ادھر دنیا اور آخرت کے فائدے اب دکھ رہے ہیں، اور تم ہمیں اس دنیا کی طرف بلا رہے ہو کہ مالا ينفعنا ولا يضرنا، تم ان لوگوں سے ہمیں ڈرا رہے ہو جو نہ ہمارے نفع کے مالک ہیں نہ ہمارے نقصان کے مالک ہیں، جو ہمارے سر میں درد ہو جائے تو اس کا ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ونرد على اعقابنا، کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں؟ بالکل اپنے آپ کو فیل کریں اب کھڑے اور ایڑیوں کے بل پھر گئے، یعنی جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں۔ بعد اس ہدان اللہ، اس کے بعد کہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا، کون شخص کہے گا جس کو واقعی ہدایت کی دولت مل جائے گی اور جو اس کی لذت پانے لگے گا؟ اب اس بات کو مثال دی گئی، کل لذی ماند اس شخص کے، کاف لفظ جو ہے نا یہ حرف تشبیہ بھی ہوتا ہے مثال کے لیے، جیسے اردو میں بھی ہم یہ بہت بولتے ہیں یہ لفظ، ہاں کمانت، جیسے کمسلی ہی شعین، تو کہا ماند اس شخص کے استحوت ہو، بھلا دیا اس کو راستہ، الشیطان شیطان نے، فل اردی زمین میں، حیرانہ کہ وہ حیران کھڑا ہے۔ امیجن کریں کوئی صحرا ہے، ایک شخص وہاں کھڑا ہے اور راستہ بھول چکا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جسے جنوں نے زمین میں حیران و پریشان کر دیا ہے، جیسے جن چمٹ جاتے ہیں نا، کوئی ایسا ہی شخص سوچے۔ لہو اصحاب یدونہ، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو بلاتے ہیں اس کو، کدھر؟ الل خدا، ہدایت کی طرف۔ کیا کہتے ہیں؟ ائتنا، آ جاؤ ہمارے پاس۔ امیجن کریں ایک شخص کسی صحرا میں کھڑا ہے، بال کھلے ہیں، دیوانہ ہو چکا ہے، بابلا ہے، سٹ پٹایا ہوا ہے، شیطانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، یہ نفس کے شیطان بھی ہو سکتے ہیں، یہ معاشرے کے شیطان بھی ہیں، یہ ارد گرد کی اٹریکشنز بھی ہیں، خوف بھی ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اس کو۔ لفظ استحوت ہوا ہے نا، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ امام قرطبی ہیں کہتے ہیں زین لہ الشیطان ہواہ، یعنی شیطان نے اس کی نفسانی خواہش کو مزین کر کے دکھایا. اللہ اکبر, خواہشوں کا فریفتہ ہو چکا. آپ کبھی دیکھیں جب لوگ خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو دیوانہ وار بھاگتے ہیں. کبھی بازار میں جاتی ہوئی خواتین کا منہ دیکھا کریں, کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں. کوئی خوبصورت چیز دیکھی تو ساتھ بچہ تو اس کو ہی بھول گئے, 10 منٹ بعد یاد ہے کہ بچہ کدھر گیا. وہ پتہ چلا کہ آپ نے جو زیور دیکھنا شروع کیا تو بچہ باہر نکل گیا. یعنی اس تحوتہ بالکل ایک دنیا دار, دنیا کی چیزوں میں منہ کھولے ہوئے کھڑا شخص دکھتا ہے کہ شیطان نے جس کی نفسانی خواہشات کو خوبصورت کر کے دکھایا ہو اور وہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہو اور حق کا دامن چھوڑ کر باطل کی پیروی میں مگن ہو گیا ہو. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کی یہ کیفیت ہو. دعا مانگے پہلے اپنے لیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ سیدھے راستے پہ چلتا چلتا ایک دم شیطانوں کے ہاتھوں میں لگ گیا. یہ کوئی لالچ بھی ہو سکتا ہے, یہ نفع کا حصول بھی ہے, یہ کوئی جاب بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی تعلیم بھی ہو سکتی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اور مجھے اللہ کے کلام اور اس کتاب ہدایت سے دور کر کے نظر آ جائے, مل جائے, کتنی ہی خوبصورت دکھے, وہ ہر چیز اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے کہ کل لذستہ وتح الشیطان فی الارض حیران. یہ اتنے سے لفظ کو اگر آپ بریکٹ میں کر لیں گے نا تو آیت کا ترجمہ بالکل صحیح سمجھ آئے گا. یہ آیت کب سمجھ نہیں آتی؟ جب ایک ہی سٹریچ میں پڑھتے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ وہاں پہ پاز دوں جہاں پہ آیت کا ایک مفہوم سمجھ آتا ہے. دوبارہ اگر دیکھیں, کیا ہم غیر اللہ کی طرف چل پڑیں؟ ہمارے اس ٹیکس میں اس سے مفہوم کیا ہے کہ کیا ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے لگ جائیں جس سے نہ نفع ملے گا نہ نقصان سے ہمیں وہ بچائے گی, اور ہدایت پہ آنے کے بعد کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اگر ہم ایسا کر جائیں تو پھر ہمارا حال تو اس شخص جیسا ہوگا کہ جو شیطانوں کا ڈسا ہوا ہے, جس کو شیطانوں نے آسیب کا شکار کر دیا, اس کے نفس کی خواہشات کو اتنا بڑھا کے پیش کیا, مزین کر دیا, آراستہ کر دیا, وہ اسی کے اوپر ریچھنے لگا. اس کو لگا نہیں, یہ زندگی کا سارا دار و مدار ہی میرے اس پڑھنے پہ ہے, میں اگر پڑھوں گی نہیں تو میں پیچھے رہ جاؤں گی, میری دوستیں میرے سے آگے نکل جائیں گی, جاب نہ کی تو میرا تو لائف سٹائل خراب ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں, حیران ہوتے ہیں ایسے لوگ, بڑے بیچارے ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کو کوئی ایسی چیز کمزور کر دے کہ وہ سیدھے چلتے چلتے مڑ جائیں. کبھی آپ ہائی وے پہ بھی دیکھیں, ہر ایک بھاگ رہا ہوتا ہے, اتنے میں کسی ایک کو آپ دیکھیں کہ وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے, نکلنا چاہ رہا ہے, یا وہاں سے نکل کے ایک دم نیچے جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے, اس کو کیا ہوا. فوراً آپ کبھی دیکھیں تو ایسے لوگ انڈیکیٹر دے دیتے ہیں جس میں ایمرجنسی کی دونوں لائٹیں جلتی بجھتی ہیں, تو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. مجھے تو خوف آنے لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے گاڑی میں جو ہے وہ صحیح ہے, کوئی اس کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا, یا اس کو کوئی ایمرجنسی تو نہیں لاحق ہو گئی, یا گاڑی تو دھواں نہیں دینے لگ گئی. بالکل ایسا ہی شخص ذہن میں آتا ہے کہ جو اچھا خاصا سرپٹ بھاگ رہا ہوتا ہے دین کے طرف, لیکن ایک دم حیران ہو کے اس شاہراہ سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے. اب ایسے شخص کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں کہ چونکہ اب یہ اترنے والا ہے تو اتار دیں؟ نہیں, لہو اصحاب یدونہ الی الخدا, اس کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو کہیں آؤ ہدایت کی طرف, آؤ کہاں جا رہے ہو, یہ 4 دن کی دنیا, یہ 4 دن کے فائدے, یہ 4 دن کی باتیں, ان کے پیچھے لگ گئے ہو. نہیں, اے تینا آؤ ہمارے پاس, یہ 2 لفظ ہیں, نہ تو ہم کی ہے اور ایتی یہ وہی ہے جو آتی یو تو آت الزکات میں پڑھتے ہیں نا, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا آتی ہوں, یہ وہی لفظ ہے کہ آؤ ہماری طرف, لیکن نہیں آتے. جو شیطانوں کے شکنجوں میں پھنس جاتا ہے نا اس بیچارے کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. کبھی آپ نے کسی آسیب زیادہ شخص کو دیکھا ہوگا, لوگ اس کو کتنی ہی نصیحتیں کیوں نہ کریں لیکن اس سے وہ کام ہو ہی نہیں پاتا, وہ رو پڑے گا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, وہ جل جلائے گا, وہ مٹھیاں بھیچے گا, لیکن جو کام اس کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں کرتا. ٹریپ ہو جاتا ہے ایسے بندے کا مائنڈ جس کے اوپر شیطان اس طریقے سے سوار ہو جائے. کہا یہ نہیں آئیں گے, قل ان ھدی اللہ ھو الھدا, کہہ دیجئے کہ سیدھی راہ تو اللہ ہی کی بتائی ہوئی ہے جو اس نے بتا دی, ہدایت کا سارا دار و مدار اللہ کی طرف ہے, تم بلاتے رہو کہتے رہو, لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ نہیں کریں گے یا یہ خود اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک اس شخص کو ہدایت نہیں ملے گی. وہ امر نالی نسلم لرب العالمین, اور ہم کو تو اس بات کا حکم ہوا, ہم حکم کیے گئے کہ ہم رب العالمین کے تابع ہو جائیں، اس کی طرف چل پڑے، اپنے آپ کو اس کے حکموں کے آگے لگا دیں، یعنی ایسے شخص کو دیکھ کر ہماری بھی مت نہ ماری جائیں۔ ہم کہے کہ وہ بھی تو عقل مندی تھا، تبھی تو اس نے اس راستے کو چھوڑا اور کوئی دنیا کا فائدہ لیا، ہم بھی چلیں؟ نہیں، ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اور اسی بات کو اگر آپ دیکھیں تو جب کوئی شخص اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو چھوڑ کر قرآن کی رہنمائی میں آنے لگتا ہے تو بھی اس کے خاندان اور ارد گرد والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کدھر چل پڑا، پھر وہ اس کو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ایسا بندہ سیدھا چلتا چلتا پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ شاید میری زندگی کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہ آ جائے کہ جس سے میں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹوں۔ تو ان تمام باتوں کے لیے بات کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو رب کے آگے فرما بردار کر لو، وان اقیم الصلاح، اور یہ کہ نمازیں قائم کرو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطانوں کے مقابلے میں آپ کو مضبوط کریں گی۔ مثلا آپ قرآن کی طرف آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اب بیچ میں آپ کے سامنے کوئی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے، جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں، کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں، اور پتہ نہیں یہ ایسی باتیں تو نہیں ایسے ہی بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں ہمیں کیا سنا دیتے ہیں، آنے لگتا نا شک۔ تو اس کا علاج ہے اس میں، نمبر ایک، لنسلم لرب العالمین، رب سے رجوع کریں، اللہ مارین الحق کا حق ورزقنا اتباعہ، اللہ حق ہے اگر یہ چیز، اس کو حق کر کے دکھاؤ اور مجھے اس کو ماننے کی توفیق دے، اور اگر یہ باطل ہے، مجھے نہیں پتہ، میں بڑی بھولی بھالی سیدھی سادھی ہوں، مجھے تو تین کا نام تیرہ اور کچھ آتا ہی نہیں تھا، میں بہت بھولی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور بعض لوگ اتنے بھولے بن جاتے ہیں کہ ان کو اپنے اوپر اتنا بھی یقین نہیں رہتا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ پچھلے چھ سپاروں سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، اور اس وقت آپ ساتویں پارے کے آخر پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتہ چلا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھانے والوں کا کیا عقیدہ ہوگا، پڑھانے والوں کی سوچ کیا ہے، وہ آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں، نہیں پتہ چلا؟ اگر نہیں پتہ چلا تو بڑی بھولے ہیں آپ، پھر تو شکر ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو آپ کسی، اللہ نہ کرے، دنیا کے غلط چیزوں میں پڑے ہوتے، ان کے ہتھے پڑ جاتے، آپ تو بھولے تھے۔ آپ سوچے آپ 20 پارے پڑھ جائیں، آپ 30 پڑھ جائیں، پورا قرآن پڑھ کے آپ کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں اس سے، وہ نہیں ہوتا۔ وہ بندے کو مرتے دم تک ہدایت کے راستے سے نیچے گرانا چاہتا ہے، اور اس کو سب سے بدترین وہ لوگ لگتے ہیں جو کتاب ہدایت سے جڑ جاتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں پھر آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے، اللہ سے رجوع، لنسلم لرب العالمین، ونقیم الصلاۃ، نمازیں پڑھیں، نفل پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے سے شیطانوں کا یہ حملہ دور کر۔ لیکن جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے نا، تو وہ اتنا اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے، بندے کے ذہن کو اتنا ٹریپ کر دیتا ہے کہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی اس کتاب سے آپ کا تعلق ٹوٹے، اگر خدا نخواستہ کبھی ٹوٹا تو اس کی علامت سمجھ لیں، ابھی اسے ذہن میں لکھ لیں کہ آپ کو سخت قسم کا ڈپریشن ہوگا۔ دیکھیے کسی کا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو جائے راتوں رات، ایک کاروباری شخص ہے، 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، تو بعض دفعہ میں نے دیکھا لوگ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، 1 کروڑ گیا نا، کیونکہ اس کی دولت تھی پہ نظر تھی۔ اب سوچے ایک بندے کے ہاتھ سے ہدایت چھوٹ گئی، واتسمو بحبل اللہ، اللہ کی حبل چھوٹ گئی، اس کو اپنے اس خسارے کا کتنا نقصان ہوگا۔ اندر جو روح ہوتی ہے نا، وہ کچوکے لگاتی ہے، اور ان کچوکوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، دل پہ بوجھ ہے، طبیعت خراب ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ آپ جس دولت کو کمانے کے لیے ادھر گئے ہوتے ہیں نا، وہ دولت پھر آپ کو خوشی نہیں دیتی۔ جس تعلیم کو سیکھنے کے لیے آپ اس طرف جائیں گے نا، وہ تعلیم آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو ایسے وقت میں پھر کیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتقوا، اور اس سے ڈرو، اور اس سے ڈرتے رہو، اس سے مدد مانگو، اس کی موجودگی کو محسوس کرو۔ اور باقی رہ گئی بات کہ ہدایت کے سفر سے اتر بھی گئے تو کیا ہوا، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن تو اکٹھے کیے جاؤ گے، ایک دن تو سامنا ہوگا، اللہ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے اور ساری زندگی کا حساب دو گے، پھر وہ خود ہی پوچھ لے گا۔ یہ بندے کا رب کا معاملہ ہے، ہمارے آپ کے میرے عمل کی باتیں جو اس میں، وہ یہی ہے کہ ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا بننا ہے، اصحاب یدونہ الی الہدا، ہمت نہیں چھوڑنی۔ وہی بات جو سورۃ آل عمران کے آخر میں ہم نے پڑھی تھی کہ وصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا اللہ، چار کام وہاں تھے، یہاں بھی وہی ملتے جلتے کام ہیں کہ ایسے لوگوں کو اچھے موقع سے اچھے طریقے سے نصیحت کی جاتی جائے، اور اگر ان کے نصیب میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو پھر اس کتاب سے جوڑے گا یا اس نمازوں پہ جوڑے گا. بعض لوگ نماز اچھی خاصی پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. مجھے کئی ماں ایسی ملتی کہتی یہ بچہ حافظ بن رہا تھا پھر چھوڑ دیا. اور جس طرح یہ میں نے آپ کو قرآن کی تعلیم کی مثال دی ہے نا، اسی طرح حافظ قرآن جو بن رہے ہوتے ہیں نا ان کی زندگی میں ایک ایسا مقام آتا ہے. میں ایسے بچے کو جانتی ہوں، شاید 22-24 پارے اس نے پڑھے، بالکل صحیح سمجھ پڑھنے والا، پھر ایسا جھٹکا وہاں سے آج تک شاید اس نے نہیں کیے ہوں گے. ایسے کو جانتی ہوں جس نے 6 سال سپارے کیے چھٹ گیا، ایسا ٹرن آتا ہے. ماں کہتی اس کو ہوا کیا، یہ تو صبح شام قرآن سے جڑتا تھا، اب کیا ہوا، اب تو نماز بھی مشکل سے پڑھتا ہے. یہ اصل میں حملے ہوتے ہیں شیطانوں کے، تو اپنے آپ کو اسے محفوظ رکھنا ہے. کبھی کسی انسان کا ایسا معاملہ دیکھیں کہ وہ کوئی ایک نیکی کا کام کرتے چھٹ گیا، نمازیں تھے نہیں پڑھ رہا، روزے رکھتا تھا اب نہیں، تو پھر اس کے لیے وہ دعا مانگے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر وہ دعا اگر پڑھ لیں تو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں نہیں ڈالتا، کہ الحمدللہ الذی آفانی من مبتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حسن المسلم میں ہے یہ دعا کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے مجھے بچا لیا اس مصیبت سے جس میں تجھے ڈال دیا. یہ بھی تو ایک مصیبت ہوتی ہے نا، اور عافیت دی مجھے اس سے جس سے بچایا اور مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی. تو انشاءاللہ یہ دعائیں یاد رکھا کریں. ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں نا، ہر طرف ہمیں کرائسس اور غم اور دکھ دکھتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی ٹینشن کا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر محفوظ رہتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر لمحے لاشعوری طور پہ یہ دعا میری زبان پہ رہتی ہے. کہیں جا رہی ہیں، دو لڑ رہے ہیں، تو میں پڑھتی ہوں اللہ میرا نہ کسی سے جھگڑا ہو جائے، کوئی گرا پڑا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی اپنا غم سناتا ہے، لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. عموماً جب لوگ کوئی اپنا سوال یا اپنا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں دل میں یہ دعا پڑھ رہی ہوتی ہوں، پھر اس کی بات کا جواب دیتی ہوں کہ اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ میرے ساتھ نہ ہو. اور پھر آخر میں دوبارہ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کرتے، نہیں پتہ تمہیں یہ کیا ذات ہے، تو آؤ دیکھ لو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا. ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا کہ آگے اور کر لو اور چلے جاؤ اور دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گیا. اللہ کی ذات نے تمہیں ابس پیدا نہیں کیا، تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے. اتنی بڑی کائنات پہ کبھی غور تو کر کے دیکھو کیسے بن گئی. کوئی چیز تمہیں بے ڈھنگی دکھتی ہے؟ کوئی چیز تمہیں بیکار دکھتی ہے؟ ایسے ہی بنا دی، ستارے لگا دی آسمان پہ کہ سجے رہے؟ نہیں، ہر ستارے کا بھی مقصد ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ گدھ ایسا بے ڈھنگا اور ایسا بدوزا قسم کا پرندہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان کبھی پسند بھی نہ کرے، لیکن وہ بھی دنیا میں کتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا میں اتنی پلیوشن ہوتی اور اتنے مرے ہوئے جانور جو مردہ ہو جاتے ہیں ادھر ادھر، ان کی گندگی کو سمیٹنے کے لیے کوئی بڑی بڑی کمیٹیاں اور صحت کے محکمے جو ہیں وہ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. گلی سڑی لاشیں جو ہوتی ہیں، جتنے یہ جنگلوں میں جانور مر جاتے ہیں، خود چیزیں جو مر جاتی ہیں، ان کو یہ کھا جاتا ہے. گویا کہ یہ کلینر ہے، یعنی اس دنیا کی اندر سے گندگی کو اٹھاتا ہے. چیونٹی کو دیکھ لیں، ہاتھی کو دیکھ لیں، چھوٹے سے بڑے کو دیکھ کے آپ کو ہر جگہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ کیا تھا، بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا. اگر آپ اس لفظ حق کو دیکھ لینا تو بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے. ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے پیرا پڑھ کے سناؤں گی. یہ نیو یارک کی سائنس اکیڈمی ہے، یعنی ریسرچ سینٹر ہے، تو وہاں کے پریزیڈنٹ جو ہیں، موریسن نام ہے ان کا، تو انہوں نے ایک رپورٹ دی، تو میں اس کو پڑھتی ہوں اور آپ اس کو ذرا اسلام کی نگاہوں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ میں نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا تو وہ حقیقت کیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے. سوچئے 1000 میل، آپ اگر دن میں اپنی گاڑی میں 1000 کی چلیں تو آپ کی گاڑی کیسے سپن ہونے لگے. ہاں، اتنی تیزی سے یہ چل رہی ہے. اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی. سبحان اللہ، اتنی تیزی سے کیوں ہے کہ بس دن 24 گھنٹے کرے اور رات آ جائے، جتنا سارا دن گرمی لگی اس کے بعد فصلوں کو ٹھنڈک مل جائے، اگر ذرا سلو چلتی، جیسے ہم کہتے ہیں سلو چلتا، پھر تو دن کتنے لمبے ہوتے اور اس کا اثر کیا ہوتا، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی سے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری فوراً ہیٹ ہے، لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا کہ وہاں سورج کی حرارت اتنا قدر ہی پہنچتی ہے جو زندگی بخشنے والی ہے، یعنی یہ سورج کا ہماری زمین سے جو فاصلہ ہے یہ انتہائی مناسب ہے، اس سے کم ہوتا تو ہم جل کے راکھ ہو جاتے، اور اس سے زیادہ ہوتا تو ہم سردی سے مر جاتے۔ لیکن اگر سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری کی بجائے 6,000 ڈگری ہوتا، یعنی آدھا ہوتا، تو کرہ زمین برف کے نیچے دب جاتا۔ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ کبھی سوچئے اس کائنات پہ آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کی بالکل مناسب جگہ پہ رکھا۔ اور اگر اس سے ڈبل ہو، اور اگر 18,000 ڈگری ہوتا، تو ساری زمین اس کی تمازت سے جل کر راکھ ہو جاتی، یعنی نہ برف میں اللہ نے پوری زمین کو مارا اور نہ جلا کے رکھ دیا، مناسب درجے پہ اللہ تعالیٰ نے 12,000 ڈگری کے درجے پہ سورج کو ہم سے رکھ دیا۔ پھر اسی طرح زمین کا جھکاؤ 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے، یعنی زمین اپنے محور پہ 23 کے اینگل سے جھکی ہوئی ہے۔ اسی جھکاؤ سے ہمارے موجودہ موسم مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں۔ اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے، اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ بس اس سے یہی سمجھتے جائیں کہ اللہ نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ، حق کے لیے، یعنی با مقصد بھی ہے، اور ہر چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں ہے۔ پھر چاند کو دیکھیے، اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی، ہم تو کہتے ہیں نا چاند قریب ہوتا تاکہ ہم بھی جا کے دیکھاتے، ہاں اللہ نے ایک خاص جگہ پہ رکھی، کیوں؟ اگر قریب ہوتا تو سمندروں میں مد و جزر اس شدت سے آتے کہ پہاڑوں تک کو بھی بہا کر لے جاتے۔ جب سمندروں میں موجیں اٹھتی، اتنی بڑی اٹھتی کہ اس کے اندر پہاڑ بھی بہہ جاتے۔ اگر زمین کی سطح موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی، سوچے یہ زمین جو ہمارے نیچے بچھی ہوئی ہے، اگر اس سے 10 فٹ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا۔ اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی، اور روئے زمین پر کوئی سبز پتا بھی نہ نظر آتا۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ وہ ذات ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ کیا اس کو نہیں پتہ کہ ہمیں کیا احکامات دینے چاہیے؟ اس کو نہیں پتہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے؟ اس کو نہیں پتہ کہ عورت کو کیا کام کرنے تھے اور مرد کو کیا کرنے؟ اس نے ایک پورا پلان دیا، کریشن پلان دے کے ہمیں بتا دیا کہ ایک بندہ اللہ کے آگے کتنا جھکا رہے تو بھی اس کے لیے کم ہے۔ اور یہ سب کچھ بنانے والا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور ایک دن وہ کہے گا کہ ہو جا اور سب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی ہے، کیا اس کو مٹانا مشکل لگے گا؟ ہم ایک بنا ہوا گھر گراتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ لوگ پہاڑ خرید لیتے ہیں اور اس کو پھر گراتے ہیں اوپر سے تھوڑی سی اس کی چوٹی کو، پھر وہاں گھر بناتے ہیں، اور اس گھر کو پہاڑ کو توڑنے میں شاید کسی کا 1,000,000 کرون لگا یا اس سے بھی زیادہ، پھر وہ صرف سیدھا ہوا، پھر آپ اس پہ گھر بنائیں گے؟ بھائی اتنی مشکل کیا کہ اونچا بنانا ہے؟ انسان کے دل میں شوق ہے نا اوپر جانے کا، جتنا ویو بڑا ہے اتنا گھر کی قیمت زیادہ ہے، انسان تو اوپر جانا چاہتا ہے۔ اب آپ ایک بنے ہوئے گھر کو تڑواتے ہیں تو آپ کا اتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا خرچہ آتا ہے۔ اللہ اس کائنات کو اتنے زیادہ سسٹم کے ساتھ چلانے کے باوجود، فَإِنَّمَا أَمْرُهُ، جب چاہے گا ارادہ کر لے گا، ایک لفظ بولے گا کون؟ قولہ الحق، بات اس کی سچ ہے، اس کی بات 2-4 دفعہ نہیں کہنی پڑتی۔ اللہ کی ذات ہماری طرح نہیں ہے کہ 10 دفعہ کوئی بات کہے تو پھر وہ کام ہو، پھر بھی نہ ہو ویسے۔ اللہ ایک دفعہ کہہ دے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، ہر چیز وہ کام کر لیتے ہیں۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہی تو اسی کی ہے۔ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، خوب اچھا جاننے والا غیب کو اور چھپی ہوئی باتوں کو، غیب کو اور کھلی باتوں کو۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا اور جاننے والا۔ یہ ہے اس کی کہانی۔ نہ اس نے اس کائنات میں سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریاؤں کو بے مقصد پیدا کیا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہیں، تو اس نے پھر انسان کو کیسا پیدا کیا؟ یہ تو فگرز میں نے آپ کو صرف سورج چاند کے دیے نا، آپ ذرا جا کے سائنس میں پڑھ کے تو دیکھیں کہ ہمارے اس جسم کے اندر کیا کچھ ہے۔ سجدے کے اندر سے اٹھنے کو دل ہی نہیں جاتا، یہ شعوری سجدے ہوتے ہیں تو تبھی پتہ چلتا ہے بات کا، ورنہ ہمارے کوئی سجدے تھوڑی ہیں۔ آپ اپنے جسم کے اندر خون کے نظام کو پڑھ کے دیکھیں، کبھی موقع ملا تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھاؤں، کہ آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے اندر کتنی مشینیں چل رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور ایسے وقت میں ہم اللہ سے بے نیاز بیٹھے ہوں۔ ایک کن کہے ہمیں پکڑ کے زمین کے اندر کر دے، نیست و نابود کر دے۔ یہاں لفظ سور آیا ہے، یہ وہی سور ہے جس کو ہم سور کے نام سے جانتے ہیں قیامت کے لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت کی جمع ہے، لفظ ہوتے ہیں نا سورت، تائے مربوطہ اردو میں جب بولتے ہیں سواد سے، تو بعض اس معنی میں لیتے ہیں کہ جب صورتوں میں پھونکا جائے گا تو وہ حقائق میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں صحیح چیز جو ہے وہ وہی ہے جس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسرافیل اللہ کے حکم سے پہلی بار سور پھینکیں گے تو سب زندہ چیزیں موت کی نیند سو جائیں گی، جب دوسری بار سور پھینکیں گے تو ہر چیز زندہ ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ہے، کیسے ہے، تو اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ جو رب نے کہا ہم اس کو مانتے ہیں، غیب کی باتوں میں سے ہے۔ تو کہاں پھر کس کے پاس غفلت کا موقع ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے اور ہم حقیقت میں محسوس کریں کہ ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ پورے سبق کے اندر آپ کو ایک ربط دکھے گا۔ آخری آیتوں نے تو بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ جو لوگ دنیا میں آ کے بس اپنے مزوں میں لگے ہوئے تو انہوں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اللہ کے راستے کی مشکلات اصل میں اس مقصد میں کامیابی کی دلیل بن جاتی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہدایت پہ چلتے چلتے ہمارے قدم ہدایت سے پیچھے نہ کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.